أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پچھلے درس میں ہم نے مقبولیت کے معنی کو عرض کیا کہ مقبولیت سے مراد کیا ہے، اور اس درس میں ہم مقبولیت کے مبانی اور اس کی ادلہ کو یا اس کے مشروعیت کے ساتھ رابطے کو عرض کرنا چاہیں گے. یہ جو رابطہ ہے جمہوریت اور اسلام کا، مردم سالاری دین اور دین کا، اور اسی طرح سے مشروعیت اور مقبولیت کا، یہ انتہائی گہرا رابطہ ہے. یہاں تک کہ رہبر معظم انقلاب یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ اس اسلامی حکومت میں ایران کے اندر جمہوریت مقدم ہے یا اسلامیت مقدم ہے. کہتے ہیں یہ عبث، فضول اور منحرف کرنے والی بحث ہے، اصلا یہ بحث کوئی معنی نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کے اندر جمہوریت اور اسلام دو الگ اور جدا اور ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ دو موضوع اور دو رکن نہیں ہیں، بلکہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ایک دوسرے پر موقوف ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے ناشی ہیں. کس طرح سے؟ آپ دیکھیے کہ مقبولیت کا مبنی کیا ہے. مقبولیت کا مبنی ہم نے جس طرح سے عرض کیا، تصور کائنات کے اندر جس طرح سے مشروعیت کا مبنی توحید کے اندر تھا، مقبولیت کا مبنی ہماری تصور کائنات میں انسان شناسی کے اندر ہے. ہم انسان کی حقیقت کو اگر دیکھیں تو خداوند متعال نے اسے ایک مختار اور خود مختار اور با اختیار مخلوق خلق کیا ہے، جبر نہیں ہے اس پر. اور اسی طرح سے اس کے اگر آپ کمال کو دیکھیں تو اس کے جو آخری ہدف ہے جس کے لیے خداوند متعال نے اسے خلق کیا ہے، وہ ہے کمال اختیاری. صرف کمال نہیں بلکہ کمال اختیاری. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مجبوراً نماز پڑھوائیں، مجبوراً اس سے صدقہ دلوائیں، مجبوراً اس سے جہاد کروائیں، مجبوراً اس سے روزہ رکھوائیں، تو اس کی روح کوئی ترقی نہیں کرے گی اور وہ کسی پیش رفت کے کسی منزل پر نہیں پہنچے گا، کمال حاصل نہیں کر سکے گا. بلکہ انسان کا ہدف حقیقی کیا ہے؟ کمال اختیاری، اپنے اختیار کے ساتھ جس کمال کو وہ اختیار کرتا ہے. لہٰذا اس انسان کے مختار ہونے اور انسان کے کمال اختیاری کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر انسان کو اختیار ہو اور انسان اپنے اختیار کے ساتھ اس حکومت کو جو ہے وہ قبول کرے. یہ اسی طرح سے ہے. درست ہے کہ ایک معصوم امام یا فقیہ عادل کا حق ہے حکومت، لیکن جو ہے وہ انسان نے اپنے اختیار کے ساتھ قبول کرنا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نماز پڑھنا میرے اوپر واجب ہے، لیکن میں نے اپنے اختیار کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. میں اگر مجبوراً نماز پڑھوں گا تو وہ نماز اصلاً قابل قبول نہیں ہے. میں اپنے اختیار کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو وہ واجب ادا ہوگا. اسی طرح سے اس حکومت اسلامی کو قائم کرنا اور طاغوت کی حکومت سے نکلنا انسانوں پر، امتوں پر واجب ہے، لیکن یہ واجب اپنے اختیار سے ادا کیا جائے گا. مجبوراً اس واجب کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ اس حکومت اسلامی کا فائدہ ہے. جس طرح سے ہم نے پچھلے دروس میں عرض کیا کہ آیت اللہ مصباح یزدی بھی ایک انٹرویو میں یہی فرماتے ہیں، امام خمینی کے کلمات میں بھی ہم نے عرض کیا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر حکومت زور و زبردستی سے ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، تو اصلاً اگر آپ کہیں گے کہ یہ اسلامی حکومت ہے تو اس کا ہدف ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اسلامی حکومت کا ہدف ہے ہدایت، اور ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ پیار و محبت سے، سمجھانے سے، افہام و تفہیم سے، اچھا ماحول دینے سے ہوتی ہے، جبرن ہدایت نہیں ہوتی. کیونکہ ہدایت کا تعلق انسان کے قلب سے، انسان کے نفس اور روح سے ہے، ہدایت جبرن اور زبردستی نہیں ہوتی. لہذا اگر آپ اس انسان شناسی کو دیکھیں اور اس ہدف حکومت اسلامی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مقبولیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ اگر دلیلوں میں، ادلہ میں دیکھیں، دلائل میں دیکھیں، مثلا جو امیر المومنین نے فرمایا، ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، کہ اگر یہ حضور حاضر نہ ہوتا تو میں حکومت کو اصلا اپنے ہاتھ میں نہ لیتا. یا وہ فلسفہ جو علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے غیبت میں جانے کا فلسفہ کیا ہے، خلاصتاً جو ایک بات سب سے اہم جو پوائنٹ ہے فلسفہ غیبت میں، وہ یہ ہے کہ قلت الانصار، مددگاروں کا کم ہونا، ساتھیوں کا کم ہونا. اور اسی طرح سے ظہور کے لیے زمینہ سازی میں سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ تیار ہو جائے، عوام تیار ہو جائے. لہٰذا یہ عوام جب تیار ہوگی تو امام زمانہ آ کر ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھیں گے کہ جس میں عوام امام زمانہ کے ساتھ ہوں گی. رہبر معظم انقلاب ایک تقریر کے اندر جو آپ نے دو سال پہلے ایرانی سال کے مطابق 1400 میں امام خمینی کی برسی پہ آپ جو تقریر فرماتے ہیں، اس میں آپ جب مقبولیت کو ذکر فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ جمہوریت ہے، یا جو مسئلہ مردم سالاری ہے، یا اعتبار رائے مردم ہے، لوگوں کی رائے اور ووٹ کا جو اعتبار ہے، اس کو دو نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ایک نظر یہ ہے کہ اصلاً لوگوں کے بغیر حکومت اسلامی قائم نہیں ہو سکتی. اصلاً کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، اگر لوگ راضی نہیں ہوں گے، لوگ ساتھ نہیں ہوں گے، لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو یہ حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ایک نظر یہ ہے کہ ضروری ہے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اس مشروعیت یا حق حکومت کو عملی اور پریکٹیکل کرنے کے لیے شرط ہی عوام اور حکومت ہے۔ لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں یہ ایک نظر ہے، اور دوسری نظر یہ ہے کہ خود مقبولیت یا جمہوریت یا مردم سالاری کا اسلام کے اندر اس کے عقیدتی اور دینی مبانی ہیں، یہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے، اس کے دینی مبانی ہیں۔ پھر رہبر معظم بعض مبانی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، دینی مبانی کی طرف، مثلا فرماتے ہیں ہماری روایات کے اندر ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر کوئی رعیت بھی ہے اور ہر کوئی مسئول بھی ہے، یعنی ہر کسی کی ایک نہ ایک ذمہ داری ہے، ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس نظام اسلامی کو آگے بڑھانے میں۔ مثلا آیت اللہ مصباح یزدی بھی ایک جگہ پر جو ہے وہ اس بارے میں، اور رہبر معظم انقلاب نے بھی ظاہراً ایک جگہ پر اس سے استشهاد کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو فرمایا گیا قرآن میں کہ وشاورہم فی الامر، اے رسول ان اصحاب کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ اب مشورہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ وہ رسول جو کہ وحی کے ساتھ متصل ہے، جس کا علم علم لدنی خدا کے ساتھ متصل ہے، وہ مشورہ کیوں کرے عوام کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ مشورہ کرنا جو ہے وہ عوام کے لیے، عوام کو ایک ایسا جذبہ دلاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم بھی اس نظام اسلامی میں جو ہے وہ اس حاکم کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس نظام اسلامی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا یہ شاورہم فی الامر مقبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ شاورہم فی الامر، یہ جو مشورہ ہے، یہ اس نظام اسلامی کی مقبولیت کے ریشو کو اور اس کی جو ہے وہ فیصد کو، درصد کو بڑھاتا ہے، اور لوگوں میں وہ مقبولیت جتنی رہتی ہے اتنا اس کی بقا کی ضمانت رہتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا فائزہ اعظم تو فتوکل علی اللہ، اے رسول آپ ان کے مشوروں کے مقید اور تابع نہیں ہیں، اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے تو فتوکل علی اللہ، یہ مشروعیت کی طرف اشارہ ہے، لیکن شاورہم فی الامر جو ہے وہ مقبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے اس روایت کی طرف رہبر معظم انقلاب امیر المومنین کے اس جملے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ولیکن من واجب حقوق اللہ علی عبادہ النصیحۃ بمبلغ جہدہم والتعاون علی اقامت الحق بینہم، خداوند متعال کی طرف سے واجب یہ ہے، حقوق اللہ میں سے یہ ہے کہ ایک تو نصیحت کی جائے ایک دوسرے کو معاشرے کے اندر، اور دوسرا التعاون علی اقامت الحق بینہم، اقامہ حق، حق اور عدل کی جو حکومت ہے اس کے اوپر کیا کیا جائے، اس کے اوپر ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ تعاون علی البر والتقوی کو بھی اس میں استدلال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رہبر معظم ایک جگہ پر قرآن کی اس آیت سے بھی استفادہ فرماتے ہیں کہ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، تو رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض نے کہا کہ یؤمن باللہ میں با استعمال ہوا ہے اور یؤمن للمؤمنین میں لام، تو اس کے معنی الگ ہیں، لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یؤمن باللہ اور یؤمن للمؤمنین ایک ہی معنی میں، یؤمن للمؤمنین بھی یؤمن بالمؤمنین ہے، یعنی خدا رسول اللہ سے یہ فرما رہا ہے کہ خدا پر بھی ایمان رکھیے اور مؤمنین پر بھی ایمان رکھیے۔ وہ جس جو امام خمینی سے منقول ہے کہ شہید مطہری نے ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اپنے ہدف پر ایمان رکھتا ہوں، اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنی ملت اور اپنی عوام پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی عوام ایک جز ہے آپ کے اس نظام کا، بلکہ جز اساسی ہے۔ اسی طرح سے رہبر معظم اس نقطے کی طرف بھی اشارہ فرماتے کہ رہبر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وما اخذ اللہ علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا سغب مظلوم، علماء سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ مظلومین کی مظلومیت پر اور ظالموں کے ظلم پر آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ پھر اسی طرح سے مقبولیت یا اسلامی جمہوریت کے ایک مبنا کی طرف یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ روایات نے کہا ہے مومنین کو لا تکن عبد غیرک لقد خلق اللہ حرا، یہ رہبر معظم امیر المومنین کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے انسانوں غلام بن کے نہ رہو، خداوند متعال نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، لہذا تمہیں آزاد ہونا چاہیے، تم صرف اور صرف ایک ہستی کا حکم ماننے کے تابع، اور وہ خداوند متعال یا خدا کا نمائندہ ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ کوئی جبر یا استبداد ہے، وہ اس لیے کہ اس حکم کو ماننے میں تمہاری اپنی روح کی، تمہارے اپنے انسانی کمال کی ترقی ہے اور تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یا امیر المومنین کے اس بیان کی طرف بھی رہبر معظم اشارہ فرماتے ہیں کہ جو صفین میں فرمایا کہ لا تکف عن مشورۃ بحق و مقالۃ بعدل، حق مشورے سے نہ رکو۔ لہٰذا یہ وہ حسین امتزاج ہے مشروعیت اور مقبولیت کا۔ رہبر معظم انقلاب اپنی اسی تقریر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب شروع میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلامی جمہوریہ اسلامی کی بات کی تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید جو ہے وہ مغرب کو اور جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کو اور غربی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے امام خمینی اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو رب المعظم فرماتے کہ امام خمینی اس طرح سے نہیں تھے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کریں، وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے بات کرتے تھے، اور امام خمینی نے جو جمہوریت اور اسلامیت کو لیا ہے متن اسلام سے لیا ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ قرآن اور سنت سے لیا ہے، جمہوریت کو غرب سے لیا ہے اور ان کا ایک مکسچر بنایا، نہیں، جمہوریت کو بھی متن اسلام سے لیا ہے اور اسلامیت کو بھی متن اسلام سے لیا ہے۔ رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ چار طرح کے گروہ تھے شروع میں انقلاب کے اوائل میں جو جمہوریہ اسلامی کے مخالف تھے، دو طرح کے گروہ اسلامیت کے مخالف تھے اور دو طرح کے گروہ جمہوریت کے مخالف تھے۔ جو اسلامیت کے مخالف تھے دو گروہ، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو بالکل بے دین تھے، اصلاً ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ دین کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا گروہ وہ لوگ تھے جو دیندار تھے، حتیٰ علماء بھی تھے، مقدس لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں دینی حکومت کو قائم نہ کریں وگرنہ دین کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، آپ اچھی حکومت اور اچھی مینجمنٹ نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ دین کو برا بلا کہیں گے، دینی علماء کو برا بلا کہیں گے، لہٰذا دین کو سیاست میں نہ لائیں۔ بقول رہبر معظم کے، رہبر معظم کے الفاظ ہیں کہ سیاست جو ہے وہ گندے لوگوں کا کام ہے، سیاست جو ہے وہ ایک پست شعبہ ہے، لہٰذا دین کو سیاست میں نہ لایا جائے، لہٰذا یہ لوگ بھی جو ہے وہ دینی حکومت کے مخالف تھے۔ جمہوریت کے بھی رہبر معظم فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ مخالف تھے، یعنی دو طرح کے گروہ اسلامیت کے مخالف تھے، دو طرح کے گروہ جمہوریت کے مخالف تھے۔ یہ جو جمہوریت کے مخالف ہیں یہ بھی دو طرح کے تھے، ایک وہ گروہ جو بے دین تھا اور ایک وہ گروہ جو دیندار تھا۔ بے دین گروہ یہ کہتا تھا کہ اصلاً تم کہاں سے لے آئے ہو، اسلام میں کہاں سے جمہوریت ہے، اسلام تو استبداد ہے، اسلام تو ڈکٹیٹرشپ ہے، اسلام تو انسان کی مرضی کی بات ہی نہیں کرتا، لہٰذا اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ سارے سراسر غلط ہے اور دھوکہ دینے والی بات ہے۔ دوسرا گروہ وہ دیندار گروہ تھا جو دینی اپنی فکر میں افراط اور شدت پسندی کا قائل تھا۔ رہبر معظم کے بقول، رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ وہ گروہ کہتا تھا نہیں، صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے اندر جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی جمہوریت اصلاً غلط ایک نظریہ ہے، صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس افراطی گری کی ایک شکل ان آخری سالوں میں ہم نے داعش کی صورت میں شام اور عراق میں دیکھی ہے، کہ جو دین کے صحیح جو ہے وہ نظریے کو سمجھتے نہیں ہیں اور عوام اور عوامی جو رول ہے اس کو بالکل نفی کرتے ہیں۔ لہذا جو رہبر معظم فرماتے ہیں یا جو ہمارے قرآن اور سنت سے اور آئمہ کی سیرت سے اور آئمہ کے کلمات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جو مردم سالاریہ دینی ہو، جس میں دین بھی ہو اور عوام بھی ہو، اسلام بھی ہو اور جمہوریت بھی ہو، یہ جمہوریت جو ہے وہ اسلامی جمہوریت ہے، یہ لبرل ڈیموکریسی سے فرق کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔